بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو ادب و آداب کے متعلق جاری تھی. ہم نے اس مجلس میں ادب و آداب کی ضروری مبادیات کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت ہم چار نقاط کے متعلق گفتگو پیش کر چکے ہیں: ادب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، ادب کا موضوع اور ادب کا فائدہ اور غایت، اور علم ادب کی نسبت. پانچویں نقطے پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، جس میں ہم نے ادب کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق چند نکات پیش کیے. آج کی اس مجلس میں اسی نقطے کی مزید وضاحت کے ساتھ ساتھ مبادیات میں سے بقیہ پانچ نکات کی تکمیل ہوگی. ادب و آداب کی اہمیت کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی امتیازی صفت ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب انہوں نے ایک عورت سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، هل تزوجت بكرا ام سيبا. صحیح بخاری کی یہ روایت 2967، یہ ایک معمہ حل کر رہی ہے جو عموماً اس پہ لوگ سوچ نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کمواری عورت سے شادی کی یا سیبہ سے جو طلاق یافتہ ہے. فقلت تزوجت سیبا، تو میں نے کہا میں نے طلاق یافتہ سے شادی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، تم نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی، وہ آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ زندگی کے لمحات کھیل میں گزارتے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توفی والدی او استشہد ولی اخوات صغار، میرے والد گرامی شہید ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور میری بہنیں ابھی صغر سنی میں ہیں. فکرہت ان اتزوج مثلہن فلا تؤدبہن ولا تقوم علیہن، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ اسی طرح کی عورت سے شادی کروں کہ جو ان کو ادب نہ سکھا سکے اور ان کی سرپرستی نہ کر سکے. فتزوجت سیبا لتقوم علیہن وتؤدبہن، تو میں نے اس لیے سیبہ عورت سے شادی کی تاکہ ان کا خیال رکھ سکے اور انہیں ادب سکھا سکے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ زندگی کے ہر زاویے میں اس بات کا خیال رکھتے کہ دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے کون سا زاویہ بہتر ہے، ادب و آداب کا خیال رکھنا، یہ تو عباد الرحمن کی نشانی ہے، جو اللہ عزوجلال کے بندے ہوتے ہیں ان کے متعلق اللہ عزوجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہے. ادب و آداب ایک ایسا گوہر ہے سلف صالحین علم سے پہلے ادب و آداب کو سیکھنے کو پسند کرتے تھے. اس لیے امام زہری رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. ہم بہت زیادہ علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں. اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، كاد الادب يكون ثلث العلم، لگتا ہے کہ ادب تو تہائی علم ہے، یعنی اگر سارے علم کو جمع کیا جائے تو دو تہائی علم ہے، اور اس میں سے ایک حصہ ادب کا ہے. خالد بن نزار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس رحمہ اللہ کو سنا، وہ کسی قریشی نوجوان سے کہہ رہے تھے، یا ابن اخی تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم. اے میرے بھتیجے، ادب کو سیکھو علم کو سیکھنے سے پہلے. اور عیسی بن حماوزہ بیان کرتے ہیں، لیث بن سعد مصری رحمہ اللہ نے جب اصحاب الحدیث کو دیکھا اور ان سے کوئی چیز دیکھی تو فرمانے لگے، ما هذا، یہ کیا، انتم الى يسير من الادب احوج منكم الى كثير من العلم. یہ اتنا زیادہ علم ہو، یہ اتنا زیادہ علم جو تم پڑھ رہے ہو، اس سے زیادہ معمولی سا ادب تمہارے لیے اس علم سے بھی زیادہ ضروری ہے. ادب و آداب کے متعلق ایک چوتھی بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ عقل اور ادب یہ لازم و ملزوم ہے. شبیب بن شیبہ فرمایا کرتے تھے، اطلب الادب فانه ماده العقل ودليل على المروءه وصاحب في الغربه ومونس في الوحشة وحلية في المجلس ويجمع لكم القلوب المختلفة. ادب طلب کرو، بے شک وہ عقل کا سامان اور مروت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور اجنبیت پن میں تمہارا بہترین ساتھی ہے، اور وحشت میں تم کو انسیت اور سکون دینے والا ہے، اور یہ مجلس کا زیور بھی ہے، اور تمہارے لیے مختلف دلوں اور مزاج کے لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے. بعض سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ الادب یزید العاقل فضلا ونباہتا ویفیدہ رقتا وظرفا. ادب عقل مند کی فضیلت منزلت اور شرف و مقام و مرتبے کو بڑھاتا ہے، جبکہ نرم مزاج اور خوش اسلوب والا بننے میں انسان کو فائدہ دیتا ہے. اگر انسان کی خواہش ہے کہ وہ نرم مزاج اور خوش اسلوب بنے تو ادب اسے فائدہ دیتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی خوبصورت کہا ہے، من زاد ادبہ علی عقلہ کان کالراعی الضعیف مع غنم کثیرہ. جس کا ادب اس کی عقل سے زیادہ ہو گیا تو اس کی مثال تو اس چرواہے جیسی ہے جو خود تو کمزور ہے لیکن اس کے پاس بہت سے مویشی ہیں جن کو بآسانی وہ چرانے کی ذمہ داری نبھاتا ہے. ادب کی اہمیت کے متعلق ایک پانچویں بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ سلف صالحین کا اس بات پہ بہت زور ہوتا تھا کہ اولاد کو ادب و آداب کی تعلیم دو. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ادب ابنک فانک مسئول عن ولدک ماذا ادبته وماذا علمته وانه مسئول عن برک وطواعیته لک. اپنے بچے کی تعدیب کیجئے کیونکہ آپ سے آپ کے بچے کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے اسے کیا ادب و آداب اور علم سکھایا ہے، جبکہ بچے سے آپ کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کی اطاعت و فرما برداری ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، كانت امی تعممنی وتقول لی اذهب الى ربیعہ فتعلم من ادبہ قبل علمہ. میری والدہ ماجدہ مجھے پگڑی پہناتی اور مجھ سے کہا کرتی تھی، اپنے استاد ربیعہ کے پاس جاؤ اور ان کے علم سے پہلے ادب سیکھنا. یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ان کے شاگردوں کا بھی یہی حال تھا. ان کے ایک شاگرد عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما تعلمت من ادب مالک افضل من علمه. میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے علم سے افضل اور بہتر ان کے ادب کو سیکھا ہے. اور ابن وہب ایک موقع پر یہ بھی فرماتے ہیں، ما نقلنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علمه. ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کے علم سے جو سیکھا ہے اس سے بھی زیادہ ہم نے امام مالک کے ادب کو نقل کیا ہے. اس لیے بڑا بننے کے لیے بچپن سے ہی انسان کو ادب و آداب اختیار کرنے چاہیے. کہا جاتا ہے، من لم يتأدب فی صغره لم يترأس فی کبره. جس نے بچپن میں ادب و آداب اختیار نہیں کیے ہوتے وہ بڑا ہو کر سربراہی اور کوئی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا. اس لیے اپنی اولاد کو ادب و آداب سکھانا یہ جہاں والد کی ذمہ داری ہے وہاں قیامت کے دن اس کے متعلق اس کی مسئولیت بھی ہوگی. خالد بن سعدان فرماتے ہیں، من حق الولد على والده ان يحسن ادبه وتعليمه. بچے کا والد پہ حق یہ ہے کہ اس کے آداب اور تعلیم کے خوبصورت رویوں کو پورا کرے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف ایک دوسرے کو تلقین یہ کیا کرتے تھے، لا تکرم صدیقک بما یشق علیہ. لا تکرم صدیقک فیشق علیہ, کہ آپ اپنے دوست کا اس انداز سے احترام نہ کرو جو اس کے لیے مشقت کا باعث بن جائے. اور سلف یہ بھی کہا کرتے تھے, لکل شیء زینہ وزینۃ العقل الادب, ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے لیکن عقل کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ادب کے ساتھ زندگی گزارے. ادب و اداب کے متعلق ایک چھٹی بات بھی یاد رہنی چاہیے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے علم سے نفع پہنچائے تو پھر اسے اپنے علم کو ادب و اداب سے مزین کرنا چاہیے. ابو زکریہ یحییٰ بن محمد عنبری بیان کرتے ہیں, علم بلا ادب کنار بلا حطب, وادب بلا علم کجسم بلا روح. ادب کے بغیر جو علم ہوتا ہے یہ ایسی آگ ہے جو بغیر لکڑی کے انسان لگانا چاہتا ہے, اور علم کے بغیر جو ادب انسان سیکھتا ہے یہ ایک ایسا جسم ہے جس میں روح ہی نہیں ہوتی. تو ابو زکریہ یحییٰ بن محمد عنبری کی یہ بات کس قدر جامع ہے کہ ادب علم کا ایندھن ہے, اور علم تک صرف ادب سے ہی پہنچا جا سکتا ہے. اگر انسان کے پاس علم ہو اور ادب نہ ہو تو اس کا علم نہ اس کی اپنی ذات تو کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. ادب کے متعلق ایک ساتویں بات بھی یاد رہنی چاہیے, عقل میں اضافے کا اور زینت کا باعث. سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ نصیحت کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ, اطلب العدب فإنه زیادة فی العقل دلیل علی المروءة مونس فی الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. ادب سیکھا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے, کسی کی مروت کی یہ خوبصورت دلیل بنتا ہے. جب انسان اکیلا ہو تو یہ ادب اس کا دل لگاتا ہے, انس پیدا کرتا ہے. جب انسان کسی کو نہ پہچانتا ہو تو یہ ادب اس کی پہچان پیدا کرتا ہے, اور جب کوئی بھی مال نہ ہو تو ادب انسان کے پاس ہو تو اس کا مال بن جاتا ہے. ادب کے متعلق ایک آٹھویں بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ انسان جس قدر بھی اجنبیت کے ماحول میں ہے, ادب اسے اجنبیت کے ماحول سے نکال کر خوشگوار ماحول میں لے جاتا ہے. ابو علی دقاق فرمایا کرتے تھے, ترک الادب یوجب الطرد فمن اساء الادب علی البساط رد الی الباب ومن اساء الادب علی الباب رد الی سیاسۃ الدواب. جو ادب کو چھوڑتا ہے وہ اسے مطرود بنا دیتا ہے. مطرود کہتے ہیں جس پر پھٹکار پڑی ہو, دھتکارا ہوا, ہر مجلس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی فلاں عادت سے مجلس خراب نہ ہو جائے. اور جس شخص کے اندر برے آداب ہوں, جس کے پاس بیٹھنے کا ادب نہیں ہوتا, اسے فوراً بیٹھے ہوئے کو بھی اٹھا کر دروازے تک پہنچایا جاتا ہے, اور جو دروازے پر کھڑے ہونے کے آداب نہیں جانتا اسے جانوروں کی رکھوالی پر بھجوا دیا جاتا ہے. ادب کی فضیلت میں ایک نواں نقطہ بھی ہے کہ انسانوں اور حیوانوں میں فرق کرنے والی چیز تو ادب ہی ہے. بقراط سے کسی نے پوچھا, جس کے پاس ادب ہے اور جس کے پاس ادب نہیں, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا, کل فرق بین الحیوان الناطق والحیوان الذی لیس بناطق. ان کے درمیان وہی فرق ہے جو حیوان ناطق انسان اور غیر ناطق جو جانور ہیں ان کے درمیان فرق. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ادب کے متعلق صحابہ کرام کو کس قدر تعلیم سے نوازا کہ ان کی زندگی کو خوبصورت بنایا, اور ایک ایک زندگی کے زاویے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے خوبصورت آداب سکھائے کہ آج وہ آداب جہاں ان کے ایمان کو روشن کرنے والے بنے, وہاں دنیا کے لیے نمونہ بھی بنے. ادب کے متعلق ایک بات یہ بھی یاد رہنے والی ہے کہ انسان جب ادب سیکھتا ہے تو وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے. ابن القریہ فرماتے ہیں, تأدبوا فإن كنتم ملوكا ستم وإن كنتم أوساطا رفعتم وإن كنتم فقراء استغنيتم. ادب کو لازم پکڑو, اگر تم بادشاہ ہو تو تم استقامت اور راست بازی کو پالو گے, اور اگر تم درمیانے قسم کے لوگ ہو تو بلند اور اونچے کر دیے جاؤ گے, اور اگر تم غریب ہو تو تم غنی بن جاؤ گے. کس کے ذریعے؟ ادب کے ذریعے. اور اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ادب سکھا دے. اس لیے تو علماء اور حکماء کہا کرتے تھے, اعلم النجاہا بالمال انما يصحبك ما صحبك المال وجاها بالادب غير زائل عنك. جان لو مال سے ملنے والی وجاہت و عزت آپ کے ساتھ صرف اس وقت تک رہے گی جب تک آپ کے پاس مال ہے, لیکن ادب سے جو وجاہت اور عزت و مقام و مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان پالیں گے وہ آپ سے کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے ابن مقفہ کتنی عمدہ نصیحت کیا کرتے تھے, اذا اکرمک الناس لمال او لسلطان, اگر لوگ مال یا بڑے عہدے کی وجہ سے آپ کی عزت اور اکرام کریں, فلا یعجب کذلک, تو تمہیں اس پر تعجب اور فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے. فان الکرامت تزول بزوالها, کیونکہ عہدے ختم ہو جانے کے ساتھ ہی یہ عزت ختم ہو جاتی ہے. ولكن ليعجبك اذا اكرموك لدين او ادب, تمہیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ تمہارا اکرام اور احترام تمہاری عزت دین اور ادب کی وجہ سے کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا, حالات کیسے بھی ہوں آپ عزت سے نوازے جائیں گے. ادب و اداب کے متعلق ایک گیارہویں بات بھی یاد رہنی چاہیے, کسی کے اگر یہ خواہش بن جائے کہ میں نے سردار بننا ہے تو وہ ادب کے ذریعے بن سکتا ہے. اس لیے حکماء یہ کہا کرتے ہیں, لا ظفر مع بغی, بغاوت کرنے والا دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ولا صحة مع نهم, جو شخص اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا. ولا ثناء مع کبر, اور جو شخص تکبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی کبھی تعریف نہیں ہوئی. ولا صداقة مع خب, دھوکے بازی کے ساتھ کبھی کوئی اپنی دوستی کو نبھا نہیں سکتا. ولا شرف مع سوء ادب, جو ادب و آداب کو نہیں جانتا وہ کبھی بزرگی حاصل نہیں کر سکتا. ولا بر مع الشح, بخیل انسان کبھی نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا. ولا اجتناب محرم مع حرص, ولا محبة مع حزو. اور جو شخص حرص کرنے والا ہے, لالچی ہے, ایسا انسان کبھی بھی برائیوں سے نہیں بچ سکتا. یہ حرص اسے کبھی حرام کام سے نہیں بچا سکتی. اور اسی طرح جو شخص مذاق کرنے والا ہے وہ کسی کی محبت کی قدر نہیں کر سکتا. جس شخص کے پاس اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کا لیڈر یا والی نہیں بن سکتا, فیصلے اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. اور اسی طرح جو بار بار غلطیاں کرتا ہے, ایسا انسان کبھی بھی اپنے ان مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا جن مقاصد کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے. ولا عذر مع اصرار, ولا سلم قلب مع الغیبہ. جو غیبت کرنے والا ہے اس کا دل کبھی سلامتی کا پروانہ نہیں بنا. ولا راحت مع حسد, حسد کرنے والے کو کبھی راحت نہیں ملی. ولا سدد مع انتقام, ولا ریاست مع غرض, ولا ریاست مع غزارۃ نفس. انسان جو انتقام لینے والا ہے کبھی سردار نہیں بنتا. اور وہ انسان جو تعجب کا اور عجب کا شکار ہے, ایسا انسان کبھی بھی عزت نہیں پاتا, جو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں. اور جو شخص مشورہ نہیں کرتا, ولا صواب مع ترك المشاورة, ولا ثبات ملك مع تهاون وجهالة وزراء. جو شخص مشورہ نہیں کرتا کبھی صحیح کام نہیں کر سکتا, اور کوئی بادشاہی قائم ہی نہیں رہ سکتی جب تک بادشاہت سنبھالنے والے وہ وزراء وہ پڑھے لکھے نہ ہوں. جب وہ جاہل ہوں گے اور بادشاہ سست ہوگا تو یہ بادشاہی کبھی قائم نہیں رہے گی. اسی لیے سلف صالحین نے کہا تھا, اسی سلف صالحین کہا کرتے تھے, الادب وسیلۃ الی کل فضیلہ وذریعۃ الی کل شریعہ. ادب ہر فضیلت کی طرف لے جانے والا وسیلہ بھی ہے اور دین اسلام کے ہر طریقے اور منہج کو اپنانے کا ذریعہ بھی ہے. ادب کے متعلق ایک بارہویں بات بھی یاد رہنی چاہیے. اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے محمد بن علی قطانی بیان کرتے ہیں, الورع هو ملازمة الادب وصيانة النفس. متقی انسان وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ادب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, وصيانة النفس, اور اپنے نفس کو ہر وقت بگاڑ سے بچاتا رہتا ہے. ادب و آداب کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق ایک تیرہویں بات بھی یاد رہنی چاہیے. عقل اور ادب و آداب کو اختیار کرنا یہ ایمان اور اہل ایمان کا وصف ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بتائے ہوئے ادب کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں, الادب سیمۃ من سیمات اہل الایمان فلا یحل التخلی عنها ابدا اذ هي ميزة الامة الاسلامية. ادب اہل ایمان کی خصلتوں اور علامتوں میں سے ایک بہترین علامت اور خصلت ہے. اسے کبھی بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ امت اسلامیہ کا امتیازی وصف اور پہچان ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ. ایمان کے 60 سے زائد یا 70 سے زائد شعبے ہیں. فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. سب سے افضل شعبہ لا اله الا الله کہنا ہے, اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف کو دور کرنا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو لفظ الحیاء شعبۃ من الایمان ہے, جس کو اللہ کے رسول نے ایمان کی ایک شاخ قرار دیا ہے, اور حیا بھی ادب ہے, جیسا کہ شراح حدیث اس حدیث کے تحت بیان کرتے ہیں, الحیاء من الادب وهو من الایمان. حیا کرنا بھی ایک ادب ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے تعلمنا الایمان قبل القرآن, ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا. ای تعلمنا الادب والاخلاق والعمل الصالح والتقوى والاخلاص لله عز وجل قبل العلم ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. ہم نے ادب سیکھا, اخلاق سیکھا, عمل صالح سیکھا, تقوی اور اخلاص سیکھا علم سے پہلے, پھر ہم نے علم سیکھا اور قرآن کو سیکھا تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. مومن ہے ہی وہ جو باادب ہو, کیونکہ ادب کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4682, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, کامل ترین ایمان والا وہی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اس لیے تو لوگوں سے کشادہ پیش آنے اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے کو خوشخبری دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2321 کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ادب و اداب کے متعلق ایک چودھویں بات بھی اس کی فضیلت میں یاد رہنی چاہیے کہ ادب و اداب یہ بہترین وراثت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے التوفیق خیر قائد وحسن الخلق خیر قرین والعقل صاحب والادب خیر میراث. توفیق کا مل جانا یہ بہترین قائد ہے, اچھا اخلاق یہ بہترین ساتھی ہے, اور عقل یہ انسان کا بہترین دوست ہے, اور ادب جو ہے یہ بہترین میراث اور وراثت کا نام ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے یہ اتنی خوبصورت بات کہی ہے, اگر اس پہ غور کیا جائے تو واقعتاً ادب جہاں وراثت اور میراث ہے یہ بڑی قیمتی سرمایہ بھی ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے الادب ثوب جدید لا يبلى, ادب تو وہ نیا کپڑا ہے جو کبھی پرانا اور بوسیدہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہشام بن عبد الملک کی طرف سے خراسان کے گورنر نصر بن سیار نے ادب کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات کی, کل شیء یرخص اذا کثر الا الادب فانه اذا کثر غلا, ہر چیز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے, لیکن ادب جتنا زیادہ ہو اتنا مہنگا ثابت ہوتا ہے. ادب و اداب کے متعلق اس کی فضیلت میں 15ویں بات ایک یاد رہنی چاہیے کہ ادب و اداب سکھانے کا جو اجر ہے وہ انسان کو دگنا ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3073, آپ نے فرمایا ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين, دو لوگوں کو دگنا اجر دیا جاتا ہے. ایک وہ جس نے اپنے نبی پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے اللہ کے رسول پر بھی ایمان کو قبول کر لیا. ایسا غلام جو اپنے آقا کا بھی حق پورا کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے بھی حقوق پورے کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہے, اسے غذا دیتا ہے, فاحسن غذاها, اچھی غذا, ثم ادبها فاحسن تأدیبها, پھر اسے اچھا ادب سکھاتا ہے, وعلمها فاحسن تعلیمها, اسے علم سکھاتا ہے اور اچھا علم سکھاتا ہے, ثم اعتقها, پھر اسے آزاد کرتا ہے, وتزوجها, اسے شادی کر لیتا ہے, فله اجران, اس کے لیے بھی دگنا اجر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خوشخبری سنائی ہے کہ انسان جب دگنا اجر حاصل کرنا چاہے تو اسے ادب و آداب کی طرف توجہ دینی چاہیے. ادب و آداب کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق ایک سترویں بات بھی یاد رہنی چاہیے. اگر کسی کو حقیقی فضیلت اور حسب و نصب چاہیے تو ادب و آداب کا مالک بنے. اہل حکمت و دانش کہا کرتے تھے, العقل الفضل بالعقل والادب لا بالاصل والحسب. اصل فضیلت حسب و نصب, خاندانی وجاہت, رکھ رکھاؤ سے نہیں ملتی. فضیلت ملتی ہے عقل اور آداب سے. ادب کے بغیر انسان اپنا کیریئر اور اپنی شناخت تباہ کر بیٹھتا ہے. لأن من ساء أدبه ضاع نسبه ومن قل عقله ضل أصله. اسی وجہ سے بے ادب ہوگا تو اپنا حسب و نسب ضائع کر بیٹھے گا, اور جس کی عقل تھوڑی ہوگی تو اپنی شناخت اور اصل کو کھو دے گا. اس لیے کہا جاتا ہے, من فاته الأدب لم ينفعه الحسب. جو ادب و آداب سے محروم ہو گیا تو حسب و نصب اسے نفع نہیں دیتا. اس لیے سلف نے عقل کے ساتھ ادب کے جڑے ہونے کی بات کی ہے. اور وہ کیسے؟ الاداب صورة العقل فصور عقلك كيف شئت وحسن الادب يستر قبيح النسب. آداب تو انسان کی عقل کی عکاس ہوتے ہیں, اس لیے جس طرح چاہتے ہو تم اپنی عقل کی تصویر پیش کرو. اور اچھا ادب انسان کے نسب نامے میں اگر کوئی قباحت بھی ہو تو اس کو بھی ڈھانپ دیتا ہے. ادب و ادب کی ادب و آداب کی اہمیت و فضیلت پر ایک 18ویں بات بھی یاد رہنی چاہیے. اس سے انسان کی زندگی میں بھی نصرت و تائید اسے نصیب ہوتی ہے. سلف کہا کرتے تھے, العون لمن لا عون له الادب. جس شخص کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہوتا تو ادب و آداب اس کے لیے سب سے بڑی مدد ثابت ہوتے ہیں. بلکہ ایک 19ویں فضیلت ہے کہ ادب و آداب کا التزام کرنے سے معاشرے کی اصلاح پر بہترین کردار انسان ادا کر سکتا ہے. بعض حکماء نے ادب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا ہے, اذا كان الرجل طاهر الاثواب كثير الاداب حسن المذهب تادب بادب وصلح لصلاح جميع اهله وولده وصلح لصلاح جميع اهله وولده. اگر کوئی شخص صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور ادب و آداب کا خیال رکھتا ہے اور دین پر اچھی طرح عمل کرتا ہے تو اس کے ادب اختیار کرنے اور سدھر جانے کی وجہ سے اس کے تمام اہل خانہ اور اولاد بھی با ادب ہوتی ہے اور وہ سدھر جاتی ہے. ادب و اداب کی اہمیت و فضیلت کی ایک 20ویں بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ یہ اصل میں حقیقی سعادت اور کامیابی کا نام ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے, وادب المرء عنوان سعادته وفلاحه. کسی بھی انسان کا ادب و آداب والا ہونا یہ اس کی سعادت کا عنوان ہے اور اس کی کامیابی کی نشانی ہے. وَقِلَّةُ أَدَبِهِ عُنْوَانُ شَقَاوَتِهِ وَبَوَارِهِ، اور اس کا ادب و اداب میں کم ہونا یہ حقیقت میں اس کی بدبختی کی علامت ہے اور اس کی ہلاکت کی علامت ہے. فَمَا اسْتُجْلِبَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِمِثْلِ الْأَدَبِ، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے کہ کسی کو ادب مل جائے. اور ساتھ فرمایا کرتے تھے امام ابن القیم رحمۃ اللہ کہ جب انسان خیر اور بھلائی دنیا کی چاہتا ہے تو اسے ادب سے ملے گی. وَلَسْتُجْلِبَ حِرْمَانُهُمَا بِمِثْلِ قِلَّةِ الْأَدَبِ، اور جس سے ادب و ادب چھن گیا تو اس سے بڑی محرومی کو نہیں ہے دنیا اور آخرت میں. ایک دیہاتی نے اس لیے کیا خوب کہا تھا، الادیب من اعتصم بعز الادب من ذلہ الجہل ولم يتورط فی حفوۃ وكان ادبه زلفا الى الحظوہ فی دنیاہ واخراہ. با ادب وہ ہوتا ہے جو ادب کی عزت تھامنے کے ساتھ ساتھ جہالت کی ذلت سے بھی بچ جاتا ہے اور کسی پھسلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، اور اس کا ادب اسے دنیا اور آخرت کی فلاح کو اس کے قریب سے قریب تر کرتا رہتا ہے اور اس کی کامیابی کا باعث بنتا ہے. ادب کی اہمیت و فضیلت کے متعلق ایک 21ویں بات یاد رہنی چاہیے، اس سے انسان کا عمل بھی قبول ہوتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی صاحب علم کا قول ہے، الادب فی العمل علامت قبول العمل، کسی عمل میں ادب کا ہونا اس عمل کی قبولیت کی نشانی ہے. اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اور فضیلت پر 22ویں بات یاد رہنی چاہیے، ادب و آداب کا التزام بڑے ہی اجر کی نوید سناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 597، صحیح الجامع کی روایت 1620، ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النہار، انسان اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ تہجد گزار اور روزے دار کے درجات کو پہنچ جاتا ہے. اور اس کی ایک 23ویں فضیلت یہ ہے کہ ادب و آداب کا التزام کرنے والا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ عز وجل کریم یحب الکرم ويحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها، سلسلہ صحیحہ کی روایت 1378، صحیح الجامع کی روایت 1801، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی کو پسند کرتے اور عمدہ اخلاق کو پسند کرتے جبکہ بد اخلاق سے نفرت کرتے، جبکہ بد اخلاقی سے اور برے اخلاق سے نفرت کرتے. ادب و اداب کی اہمیت اور فضیلت پر ایک 24ویں بات یاد رہنی چاہیے کہ ادب و اداب کا التزام کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہوگا اور مقرر بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے قریب میرے وہ ہوگا اور سب سے پیارا وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہے، اس کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کا قرب بھی ملے گا اور اللہ کے رسول کا محبوب ہونے کی یہ سعادت بھی نصیب ہوگی. اب کی اہمیت اور عظمت کا ایک 25ویں نقطہ بھی یاد رہنا چاہیے، اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے تو اسے چاہیے کہ ادب و آداب کو اپنا تھیم بنا لے. روایت ہے جامع ترمذی کی 2004، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ لوگ اکثر جنت میں کیسے جائیں گے، قال تقوى اللہ وحسن الخلق، ایک تقوی سے اور دوسرا حسن اخلاق سے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمع النبی بین تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کے رسول نے دو چیزوں کو جمع کر دیا، تقوی اور حسن اخلاق. لأن تقوی اللہ یصلح ما بین العبد وبین ربی، کیونکہ تقوی سے انسان کے اور اس کے خالق کے معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں، کیونکہ تقوی سے انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو معاملات ہیں وہ درست ہوتے ہیں. وحسن الخلق یصلح ما بینہ وبین خلقہ، اور اچھا اخلاق ہو تو انسان کے انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. فتقوی اللہ توجب له محبت اللہ، وحسن الخلق يدعو الناس الى محبته، تو تقوی اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے خالق کی، اور حسن اخلاق اس سے مخلوق کی محبت انسان کے حصے میں آتی ہے. عبادیات میں سے چھٹا نقطہ جو ہے ان 25 اہمیت اور فضیلت پر مبنی نقاط کے بعد ہم چھٹے نقطے کی طرف منتقل ہونا چاہیں گے کہ اس علم کا موجد کون ہے، کس نے یہ ادب و آداب سکھائے اور اس کے بارے میں لکھا. حقیقی ادب و آداب تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور عمل کے ذریعے، صحابہ کرام نے اپنے رویے اور کردار کے ذریعے امت تک پہنچائے. البتہ ان کو مستقل طور پر کتابی شکل میں دنیا میں پیش کرنے والے وہ علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان ساری ابحاث کو، ان ساری چیزوں کو نقل کیا، جبکہ بعض علماء کرام نے اس موضوع پر خصوصاً کتابوں کو مرتب کیا. ایک ساتواں نقطہ مبادیات کے متعلق جو ہے کہ اس علم کے کون کون سے مختلف نام ہیں، اس علم کو علمی دنیا میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بعض علماء علم الادب سے اس کو یاد کرتے ہیں، اور بعض نے علم التربیت الاخلاقیہ، اخلاقی تربیت کا علم اس کو کہا ہے، اور بعض نے علم تربیت الاخلاق، اخلاق کی تربیت کا علم کہا ہے، اور بعض نے علم السلوک کا نام اس کو دیا ہے، اور بعض نے علم التربیت والتصفیہ کہا ہے کہ انسان کی تربیت اور اس کی صفائی کا علم. مبادیات میں سے آٹھواں نقطہ، اس کے ماخذ کون سے ہیں، علم ادب اور اس کے اصول و احکام کو قرآن و سنت کی نصوص سے اخذ کیا گیا ہے، جبکہ ان کی تائید کرنے والے مختلف لوگوں کے اچھے اخلاق سے ادب کے احکام حاصل کیے جاتے ہیں. تو نصوص شرعیہ قرآن و سنت کی نصوص سے ہی علم ادب حاصل کیا گیا. مبادیات میں سے نواں نقطہ کہ اس ادب کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ادب کی کئی قسمیں اور مراتب ہیں، جن میں سے بعض ہر کسی کے لیے سیکھنا واجب ہے جبکہ بعض سیکھنا مندوب ہے. کچھ ایسی اقسام میں جن کو سیکھنا صرف ان سے متعلقہ لوگوں پر فرض ہے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ سیکھتے ہیں تو اجر ملے گا اور نہیں سیکھتے تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ کے ساتھ ادب، اس کے پیغمبروں کے ساتھ ادب، اور قرآن کے ساتھ ادب، اور صحابہ کے ساتھ ادب، یہ چار ایسے آداب ہیں جن کا ادب سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی قسم کی بے ادبی قابل قبول نہیں ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے بے ادب شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے نماز کے 100 ادب ہونے کی تفصیلات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمْ يُوَفِّ الصَّلَاةَ آدَابَهَا الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفَعْلَهَا وَهِيَ قَرِيبٌ مِّن 100 أدب مَا بَيْنَ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍ. اس شخص نے نماز کا حق ادا ہی نہیں کیا جس نے اس کے آداب کا خیال نہیں کیا جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور کر کے دکھائے، اور وہ 100 کے قریب ادب ہیں جن میں سے بعض آداب واجب ہیں اور بعض مستحب ہے. مبادیات میں سے دسویں چیز ادب کے مسائل. ایسی مبادیات جو اخلاق حسنہ اور انسانی فضائل پر مبنی ہے ان کی مشق کرنا، ان کی پریکٹس کرنا، اچھے اخلاق کو کیسے اپنانا ہے، کس جگہ کیا کہنا ہے، کس وقت کیا کہنا ہے، یہ کہنا علم ہوتا ہے. کب کہنا ہے اور کتنا کہنا ہے یہ عقل ہوتی ہے، اور ادب و آداب ہوتا ہے اور ادب و آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ذنون مصری بیان کرتے ہیں کہ تین ادب اگر کسی کو آ جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادب کا سفر شروع کر چکا ہے. پہلا ادب خاموشی سے سننا، الصمت حتى يفرغ المتكلم من كلامي، جب کوئی بات کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے، نہ آپ کے ہاتھ حرکت میں آنے چاہیے نہ آپ کے ہونٹ ہل ہلانے چاہیے. دوسرا ادب پوچھنے پر جواب دینا، جب بھی کوئی آپ سے بات پوچھتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے. اور تیسرا ادب خندہ پیشانی سے ملنا، وإعطاء الجليس حظه من المؤانسة والمكاشرة في وجهه حتى يقوم، آنے والے کو اتنا انس دیجیے کہ اس کے چہرے پر جانے تک بشاشت آ جائے، جب تک وہ چلا نہ جائے تو سمجھے کہ میں کسی باغ میں بیٹھا تھا. جس شخص کے اندر یہ تین ادب آ جاتے ہیں تو اس نے ادب کا اور ادب و آداب کا سفر شروع کر دیا. ادب کی اقسام کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، الادب الطبیعی الادب الکسبی. الادب الطبیعی طبعی ادب، فهو ما يفطر عليه الانسان من الاخلاق الحسنه السنيه والاتصاف بالصفات المرضيه مثل الحلم والكرم وحسن الخلق والحياء والتواضع والصدق وترك الحسد الى غير ذلك من الصفات المحموده. ادب وہ بلند رتبہ، روشن اور خوبصورت اخلاق ہے جو اللہ عزوجلال نے انسان میں ودیت کر رکھا ہے، اور اس طرح حلم بردباری، اس کے اندر برداشت کا مادہ ہو، وہ ٹالریٹ کرنا جانتا ہو، سخاوت کرنا، حسن اخلاق کو اپنانا، حیا اور شرم، تواضع اور سچائی کو اختیار کرنا، حسد کو چھوڑنا، اور اسی طرح کی دیگر قابل تعریف اور پسندیدہ صفات سے متصف ہونے کا نام ادب ہے، جس کو طبعی ادب کہتے ہیں. دوسرا ادب ہے الادب الکسبی. کسبی ادب کس کو کہتے ہیں؟ وہو ما یکتسب الانسان بالدرس والقراءة والحفظ والنظر، کہ انسان سیکھتا ہے، انسان پڑھتا ہے، انسان یاد کرتا ہے کسی چیز کو، انسان دیکھتا ہے، پھر اسے زندگی میں اختیار کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو بہت سارے ادب و آداب وہ سیکھ پاتا ہے. انسان اس طرح کے آداب سیکھتے وقت کتاب کو بھی پڑھتا ہے، قرآن کو اور حدیثوں کو بھی پڑھتا ہے، اور بس اوقات اسے لغت کی کتابیں اور شعر پڑھنے پڑتے ہیں، اور لوگوں کی تاریخ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب انسان پڑھتا ہے، پھر گرامر پہ بھی اس کو عبور حاصل ہوتا ہے، تو انسان بہت سارے ادب و آداب سیکھ سکتا ہے. اور حکمت سے لبریز ایسے اشعار اور قصائد بھی اسے پڑھنے پڑتے ہیں. ایام الناس سے مراد کے لوگوں کی حالات و واقعات جو ہیں، ان کی سوانح حیات جو ہیں، اس میں بہت سارے اسباق ہوتے ہیں. جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے اور میں کہاں کھڑا ہوں. بعض علماء نے ادب کے طبقے بیان کیے ہیں. ابو نصر سراج الدین ابو نصر سراج الدین رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے کہ ادب کے تین طبقات ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ اہل دنیا کا ہے, دنیا داروں کا طبقہ یہ کہتا ہے ادب اہل دنیا فی نحو الفصاحت وحفظ العلوم واسماء الملوک واشعار العرب. فصاحت و بلاغت ہماری ہونی چاہیے, کچھ علوم کی چیزیں یاد ہونی چاہیے, بادشاہوں کے نام اور بادشاہوں سے گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور عرب کے اشعار آنے چاہیے. یہ عام دنیا کا ادب ہے. دوسرا طبقہ ہے اہل دین کا, دیندھر طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ ادب اہل دین فی نحو ریاضۃ النفوس وتأدب الجوارح وحفظ الحدود وترک الشہوات. دینداروں کا ادب یہ ہے کہ اپنے نفس کو ریاضت اور عبادت پر لگانا, اپنے اعضاء کو ادب سکھانا, اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا اور شہوتوں کو چھوڑ دینا, یہ دینداروں کا ادب ہے. تیسرا طبقہ ہے خواص کا ادب. خواص کا طبقہ یہ کہتا ہے وادب اہل الخصوص فی نحو طہارۃ القلوب ومراعاۃ الاسرار والوفاء بالعہود. جو خواص کا طبقہ ہے ان کی سب سے زیادہ جو نظر ہوتی ہے دلوں کو پاکیزہ بنانا, اپنی باطنی جو ہے وہ زندگی اس کو خوبصورت بنانا. انسان کا ظاہر اور باطن ہے, باطن کو ظاہر سے بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنا, جو عہد و پیمان کی ان کو پورا کرنا, وحفظ الوقت اور اپنے وقت کی حفاظت کرنا, وقلت الالتفات الی الخواطر اور جو انسان کے دل میں اٹھنے والے جذبات ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا, وحسن الادب فی مواقف الطلب واوقات الحضور ومقامات القرب. اللہ رب العزت سے مطالبے کے وقت اور اس کے سامنے حاضری کے اوقات میں قرب الہی کے مقامات میں خوبصورت ادب اختیار کرنا, یہ خواص کا ادب ہے. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے الزم الادب ظاہرا وباطنا, ظاہری اور باطنی آداب کی پابندی کیا کرو. فما اساء احد الادب فی الظاہر الا عوقب ظاہرا, جو ظاہری طور پر بے ادبی اختیار کرتا ہے اس کو سزا بھی ظاہری ہی ملتی ہے. وما اساء احد الادب باطنا الا عوقب باطنا, اور جو شخص باطنی طور پر بے ادبی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی باطنی ہی ملتی ہے. سزا یہ بے چینی, یہ فرسٹریشن, یہ اضطراب قلب, ہر وقت قلق میں رہنا اور اس طرح کے رویوں کو محسوس کرنا, یہ باطنی سزائیں ہیں جس سے انسان کا ظاہر جتنا بھی چمکدار ہو اسے سکون نہیں ملتا. ظاہری اور باطنی سکون کا ایک ہی زاویہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی آداب کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنائے. ادب و آداب کے متعلق بہت سارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں, ہم آخر میں چند کتابوں کا تذکرہ کیے دیتے ہیں. ایک کتاب ہے کتاب الادب, یہ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن قاضی ابو شعیبہ الکوفی نے لکھی ہے, جو فوت ہوئے ہیں 235 ہجری کو. ایک کتاب ہے الادب المفرد, جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, جو 256 کو فوت ہوئے ہیں. ایک آداب ہے آداب حملۃ القرآن, یہ ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی نے کتاب لکھی ہے, جو فوت ہوئے ہیں 360 ہجری کو. ایک چوتھی کتاب ہے روضۃ العقلاء ونزہۃ الفضلاء, یہ محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمی ابو حاتم الدارمی البستی نے لکھی ہے, جو 356 کو فوت ہوئے ہیں. ایک پانچویں کتاب ہے ادب الدنیا والدین, یہ ابو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری البغدادی, جو ماوردی کے نام سے معروف ہیں, انہوں نے لکھی ہیں, جو 450 کو فوت ہوئے ہیں. ایک چھٹی کتاب ہے زہر الاداب, زہر الاداب وثمر الالباب, یہ ابو اسحاق علی بن عبد الغنی الفہری الحصری القیروانی نے لکھی ہے, اور اتفاق سے یہ نبین انسان کس خوبصورتی سے یہ کتاب لکھ کے گئے ہیں, جو 488 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی سے نوازا تھا, لیکن آخر میں یہ نبینے ہو گیا. ادب کے متعلق ایک ساتویں کتاب بھی ہے, لباب الادب, یہ اسامہ بن مرشد بن علی بن مقلد بن نصر بن منقذ الکنانی الکلبی الشیرازی کے نام سے ابو المظفر ان کو کہا جاتا ہے, ان کی کتاب ہے جو 584 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک آٹھویں کتاب ہے منظومۃ الاداب, شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبد القوی بن بدران المقدسی المرداوی الجماعیلی الحنبلی کی کتاب ہے جو 699 کو فوت ہوئے ہیں. ایک نویں کتاب ادب میں ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب ہے جو 751 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. یہ کتاب ان تمام کتابوں کو جمع کرنے والی ہے, اور شاید کہ زندگی کے آداب کسی نے نہ سنے ہوں گے نہ پڑھے ہوں گے جو اس کتاب کے اندر امام ابن القیم الجوزیہ نے لکھے ہیں, جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں. ایک دسویں کتاب ہے الآداب الشرعیہ والمنح المرعیہ, یہ قاضی شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرش الرامینی المقدسی الدمشقی الصالحی کی کتاب ہے جو 763 کو فوت ہوئے ہیں. ایک گیارہویں کتاب بھی ہے المنظومہ المیمیہ فی الآداب الشرعیہ, یہ حافظ بن احمد بن علی الحکمی کی کتاب ہے جو 1377 کو فوت ہوئے. ایک بارہویں کتاب بھی ہے فقہ الاخلاق, یہ شیخ مصطفیٰ العدوی المصری کی کتاب ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے الآداب الاسلامیہ للطفل المسلم, یہ شیخ ابو عمار محمود المصری کی کتاب ہے, اور یہ شخص ابھی زندہ ہے جنہوں نے دونوں کتابیں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عزوجلال ہم سب کو با ادب بنائے اور زندگی کے وہ خوبصورت رویے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے انسان رب کا بھی محبوب بنتا ہے اور رب تعالیٰ کے مقربین میں بھی شامل ہوتا ہے اور معاشرے کا بھی بہترین انسان بنتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں ان آداب کے ساتھ ساتھ صاحب ادب جو دنیا کے سب سے بڑے مؤدب اور باادب تھے اس کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.